أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. 17 رمضان کو بدر ہوئی تھی، اسی سال روزے فرض ہوئے تھے. وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہی آیات ہیں، اور اس کے روح سے روزے اس دفعہ فرض ہو گئے تھے ان رمضانوں میں. اور اس رمضان کے بعد اب عید آئی، اور مسلمانوں کی اور اسلام کی یہ پہلی عید تھی جو بدر کے بعد آئی. خوشی کے ساتھ اور خوشگواری کے جذبات کے ساتھ عید منائی گئی. سنت کے حساب سے تکبیر اور تسبیح پڑھتے ہوئے مسلمان گھروں سے نکلے. کھلے میدان میں نماز عید ادا کی جاتی ہے، اس لیے کہ عام نمازوں کے لیے تو چوائس ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھ لی جائے، لیکن جمعے کے لیے ضروری ہے کہ جامع مسجد جایا جائے تاکہ مسلمانوں کی شان اور شوکت کا اظہار ہو. یہ بھی کفار کے ساتھ جنگ ہی کی قسم ہے، ان کے اوپر روب ڈالنے والی چیز ہے کہ تعداد دیکھیں مسلمانوں کی. اور عید کی نماز کے لیے بھی بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے یہ بات کہ کھلے میدان میں ہو، جس کو آج کل ہمارے ہاں عید گاہ کہا جاتا ہے نا، بڑا میدان ہو تاکہ خوب وہاں نظر آئے کہ مسلمان الحمدللہ تعداد میں کتنے ہیں. تعداد کا بہرحال اپنا روب ہوتا ہے. مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی. دل اللہ کی نعمتوں سے، اس کی جو بھی رحمتیں ہوئی تھیں، مسلمانوں کے دل سرشار تھے اس کی وجہ سے. اللہ کی مدد جو آئی، مسلمانوں نے سجدہ کر کے نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا. بخاری میں روایات ہیں کہ آپ عید کے دن کھجور کھائے بغیر عید گاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ طاق عدد میں اور نمبر میں کھجور کھاتے تھے. ہم بھی جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو کھجور کھا کر جائیں، 3 کھا لی، 5 کھا لی، 1 کھجور کھا لی، یہ کھا کر جانا چاہیے. دوسری سنت یہ ہے کہ عید کے روز آپ عید گاہ آتے اور جاتے راستہ تبدیل کرتے تھے، جاتے ایک راستے سے تھے، آتے دوسرے راستے سے تھے. رسول اللہ نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن حیض والی اور پردہ نشین، مراد ہے کہ ہر طرح کی عورتیں عید گاہ آئیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. یہ بہت زوردار آپ نے تاکید کی ہے مسلمان عورتوں کو بھی کہ وہ بھی نکل کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں تاکہ ایک جماعت میں ہونے کا احساس ہو. جب انسان اپنے آپ کو ایک جماعت میں فیل کرتا ہے تو ذمہ داری کو بھی محسوس کرتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے میری ذمہ داری کیا ہے. عیدگاہ آتے اور جاتے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے. تب دیکھیے تکبیر ہم سنتے ہیں اس وقت، اس قدر ایک خوبصورت فیلنگ انسان کے دل پر آتی ہے. جس نے خوشی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے نا خوشی، اور اس خوشی کے موقع پر خوشی دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے دی ہے، جس نے انعام کیا ہے ہمارے اوپر. اور جتنا ہم رب کو یاد کریں گے، جتنا اس کا شکر ادا کریں گے، خوشیوں میں اتنی ہی برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو اور بہت دوں گا. ہم آج کل خوشی برائے خوشی بھول گئے ہیں، اتنی نقلی ہو گئی ہیں ہماری خوشیاں، اتنی آرٹیفیشل ہو گئی ہیں. اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے میں ہم نے اتنے بوجھ اپنے اوپر طاری کر لیے کہ وہ خوشیاں ٹینشن میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور ہم اس خوشی میں نعمت والے کو تو بھول ہی جاتے ہیں. اب آج کل آپ دیکھیں مسلمان خواتین کو کہاں فرصت ہوتی ہے کہ وہ صبح عیدگاہ جائیں، ہم تو سیلیبریشن کی تیاریوں میں ہوتے ہیں. بلکہ افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ فجر کی نمازیں بھی اللہ جانے کتنوں کی چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ رات 2-2:30 بجے تک تیاریاں کرتے رہے، تیاریاں کی اور جب انجوائے کرنے کا وقت آیا تو سو گئے. تو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہماری عید اب آئے گی، کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی تکبیریں پڑھیں. اپنی کیسٹس آپ کو مل جائیں گے، گھر میں تکبیروں کا کیسٹ لگا لیجئے اور آپ دیکھیں اس کی برکت، اللہ کا نام آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کی لہریں آپ کو اپنے گھر میں محسوس ہوں گی.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اب آپ سوچیے کہ جب مدینے کی ساری گلیاں ان آوازوں سے گونجتی ہوں گی تو کیا ایک سما ہوتا ہوگا نا؟ اور یقیناً اس طرح زبان سے اظہار کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فاطم کا مطلب ہوتا ہے دودھ چھڑایا ہوا، وینڈ جس کو کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ ایک طرح کا اس کے اندر ایک تسکین اور ایک سیٹسفیکشن کا تصور آتا ہے نا، بچی کی وہ عمر جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھی ہوئی بھی ہوتی ہے اور پرسکون سٹائٹڈ بچہ ہوتا ہے۔ تو فاطمہ کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو بنے گا دا وینڈ ون، جس کا کہ دودھ چھڑایا گیا ہو۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے لیے پیغام بھیجا، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ حضرت عمر نے پیغام بھیجا، آپ خاموش رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ ایج ڈفرنس اس زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہم جب نہیں سمجھ سکتے اسلام کی ان چیزوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے ماحول میں بیٹھ کر ہم 1400 سال پہلے کے زمانے کو جج کرتے ہیں۔ بہت ناانصافی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی عمر کے مردوں کی شادیاں چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے ہو جائیں، یا کم عمر لڑکوں کی شادیاں بڑی عمر کی عورتوں سے ہو جائیں۔ یہ تو کئی مثالیں سیرت میں بھی آپ کے سامنے آئی ہی گئی ہیں۔ حضرت امامہ کا بھی آپ کو بتایا، حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا، تو ایج ڈفرنس ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ ہم اسی میں کنفیوز ہو کر اور پھنس کر رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوا اور کیا جسٹیفیکیشن ہے ان چیزوں کی۔ جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی جرم ہو یا غلطی ہو تو جسٹیفیکیشن ہو۔ یہ تو ان کے اپنے رواج تھے اور ایک ایکسپٹیڈ چیز تھی ان کے ہاں۔ مثال کے طور پہ کیا پتا کوئی زمانہ آئے کہ لوگ حیرت کیا کریں کہ اچھا لڑکی تو پاکستان میں ہوتی تھی اور وہ شادی کر کر اس کو اتنی دور امریکہ بھیج دیتے تھے۔ لوگ کہیں کیا جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی، کیسے اپنی اولاد کو اتنی دور بھیجتے تھے۔ اب آج 1000 سال کے بعد وہ آج کے حالات کو کیا جانے، کہ ہمارے لیے کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ اپنی بیٹی انہوں نے باہر کیوں بھیج دی ہزاروں میل دور۔ تو جہاں اس زمانے میں یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو ہزاروں میل دور بھیجا جائے، وہ کہتے ہوئے کیسے بے رحم والدین ہیں اتنی دور بھیج رہے ہیں۔ آج میلوں کا فاصلہ اہمیت نہیں رکھتا، اس زمانے میں برسوں کا فاصلہ اہمیت نہیں رکھا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے بھی رشتہ بھیجا، تب بھی آپ خاموش رہے، فرمایا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اب ان دونوں نے جا کر سعد بن ابی وقاص سے مشورہ کیا۔ ایک چیز آپ کو یہاں محسوس ہوگی کہ یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے معاملے سے کیا، بس ہم تو اپنی نمازوں میں لگے رہیں۔ نہیں، ان کو سارے معاشرے کی فکر ہوتی تھی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب جب دونوں کا رشتہ ایک طرح سے ریجیکٹ ہو گیا، اب گئے سعد بن ابی وقاص کے پاس اور کہا اللہ کے رسول نے کئی پیغام منظور نہیں کیے، اب علی باقی ہیں، شاید تنگ دستی کی وجہ سے فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیج رہے۔ اب آپ تصور کیجئے، تین داڑھی والے بزرگ اس فکر میں ہے کہ علی پیغام کیوں نہیں بھیجتے۔ ان کی ہمدردی اور اخوت کا آپ حال دیکھیے آپس میں۔ تینوں حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے، ڈھونڈتے ہوئے گئے تو جنگل میں پایا، وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ تینوں نے حضرت علی کو بھرپور ترغیب دی کہ تم فاطمہ کے لیے پیغام بھیجو۔ محبت کا آپ حال دیکھیے، اور فاطمہ جیسی لڑکی آپ سوچیں، جن کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ بنت من، کس کی بیٹی ہیں، زوج من، اور آگے کس کی بیوی بنی ہے، ام من، کس کی ماں ہے وہ آخر۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار، تو کون مرد مدینے میں ہوگا جو ایسی خاتون سے شادی نہ کرنا چاہتا ہو۔ کہا کہ آپ بھیجئے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمارے نصیب میں اگر یہ خوش قسمتی نہیں آئی تو کسی اور کے حصے میں کیوں جائے۔ نہیں، بھرپور خیر خواہی، یہ ہے وہ معاشرہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم دوسرے کے لیے بھی وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ عملی نمونہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت علی اپنی غربت کی وجہ سے جھجکتے تھے۔ مختلف روایات آتی ہیں، کچھ میں تو یہ آتا ہے کہ خود حضرت علی نے پیغام دیا، آپ بہت خوش ہوئے۔ کچھ میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی سے پوچھا۔ ایک دفعہ آئے حضرت علی اور حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، تو آپ نے پوچھا، علی آج بہت چپ چپ ہو، کیا بات ہے، کچھ نہ بولے۔ تو پھر پوچھا کہ کیا فاطمہ کا پیغام لائے ہو؟ اتنے نیچرل تھے، اتنے سادہ، اتنے معصوم، کوئی ان کے یہ عزت کے اور ذلت کے نقلی معیار نہیں تھے جس میں آج ہم نے اپنے آپ کو قید کر کے رکھ لیا ہے. تو اس میں انہوں نے فرمایا، ہاں آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے پیغام قبول کیا. نبی اکرم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اب دیکھیں والد ہیں، خود پوچھ رہے ہیں جا کے اپنی بیٹی سے. وہ حیا کی وجہ سے خاموش رہیں، تو ان کی خاموشی کو آپ نے رضامندی لیا. پھر یہی ہے کہ اگر عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اس کا منہ سے ہاں کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک شوہر جس عورت نے دیکھ لیا، کچھ حیا اور جھجک اس میں سے کم ہو جاتی ہے، اس کا منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے. لیکن غیر شادی شدہ لڑکی جس نے شوہر نہ دیکھا ہو، اس میں یقیناً حیا اور شرم اور جھجک زیادہ ہوتی ہے، ایک دم زبان سے تو نہیں کہہ سکتی، تو ان کی خاموشی کو ہی رضامندی سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑا کہ شادی جیسے اہم معاملے میں لڑکیوں سے پوچھنا شرم اور حیا کے خلاف سمجھا جانے لگا، جبکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر حیادار اور کون تھا؟ آپ چاہتے تو اتنے لوگ اور تھے، کسی اور سے کہہ دیتے کہ فاطمہ سے پوچھ کے مجھے بتا دو کہ اس کو علی کا رشتہ منظور ہے یا نہیں. لیکن معاملہ اتنا اہم ہے، پوری زندگی کا سوال ہے، تو آپ نے یہ معاملہ کسی اور کے سپرد نہیں کیا، کسی کو آپ نے ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کیا، خود آپ نے یہ بات اپنی بیٹی سے پوچھی. تو یہاں سے ایک اور سنت ہمیں پتا چلی ہے کہ والد اپنی بیٹی سے خود پوچھے تاکہ وہ کھل کے اپنے والد کو بتا سکے، یا اگر والد پوچھ لے تو آگے اگر وہ والد سے نہیں کہہ سکتی تو پھر اپنی بہنوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے جواب دے سکتی ہے. ہم بلا وجہ غیرت اور خاندانی روایات کے نام پر اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی مرضی سرے سے پوچھی ہی نہیں جاتی، اور اس ظلم کو ہم اسلام کے سر پر لا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس سے پھر آج دین بدنام ہوتا ہے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ فرمایا نہیں. پوچھا کہ وہ جو ذرا آرمر تم کو میں نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ وہی دے دو. اچھی تفصیلات آگے ہم شادی کی دیکھیں گے. اس میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت علی کے والد نہیں تھے، ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا ابو طالب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت علی کے کفیل تھے. تو اب نبی اکرم پر دوہری ذمہ داری تھی، حضرت علی کی طرف سے باپ کے طور پر انتظام کرنا تھا وہ بھی آپ ہی کو کرنا تھا، اور حضرت فاطمہ کے والد ہونے کے لحاظ سے جو انتظام کرنا تھا وہ بھی آپ ہی کو کرنا تھا. حضرت علی ذرہ بیچنے کے لیے بازار کی طرف گئے، راستے میں حضرت عثمان ملے، انہوں نے 480 درہم کے بدلے ذرہ خریدی، اور پھر وہی ذرہ حضرت علی کو ہدیے کے طور پر واپس دے دی. یہ قیمت لے کے حضرت علی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا دو تہائی خوشبو وغیرہ پر خرچ کرو، ایک تہائی شادی کے سامان اور دیگر گھر کی چیزوں پر خرچ کرو. اب آپ دیکھیں نا، حضرت علی تو بیچلر تھے، بیچلر اکوموڈیشن کیا ہوتی ہے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، کوئی ڈنگ کی چیز موجود نہیں ہوتی. اب گھر بسانا ہے، بیوی کو لانا ہے، تب گھر کی ضروریات کی چیزیں، تھوڑا بہت ساز و سامان تو خریدنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک تہائی شادی کے سامان اور دیگر گھر کی چیزوں پر خرچ کرو. اس میں آپ دیکھیں کہ دگنی رقم دلہن کی تیاری پر خرچ کی جا رہی ہے. دو تہائی آپ نے فرمایا خوشبو وغیرہ پر خرچ کرو، جو لڑکی کے لیے جوڑا بنانا ہے، چیزیں کرنی ہیں اس کے لیے. حضرت علی نے مہر کے پیسوں سے جو گھر کا سامان خریدا، اس میں ایک بستر، ایک مشکیزہ، چکی، کچھ پیالے، چادریں اور دو چاندی کے بازو بند اس میں آتے ہیں. اور اس کے بارے میں اکثر آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے یہ جہیز دیا. اب آپ کو بات سمجھ آئی، یقیناً دیا اللہ کے رسول نے، لیکن حضرت علی کی طرف سے ان کے جو مہر کے پیسے تھے اس سے آپ نے یہ سارا کام کیا. اس کے بعد نبی اکرم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے مہاجرین اور انصار کو بلا لاؤ. جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تب آپ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ نکاح دیا اور 400 مثقال چاندی مہر پر فاطمہ کا نکاح علی سے کیا. پھر آپ نے دعا فرمائی، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہ برکت دے تم کو اور اللہ برکت نازل فرمائے تم دونوں پر، اور اللہ تم دونوں کے درمیان ہر خیر جمع کر دے۔ یہ ابن ماجہ، ابو داؤد، احمد اور ترمذی میں نکاح کی دعا آتی ہے۔ جب کسی کا نکاح ہو اس طرح مبارکباد دینی چاہیے۔ سب جو لوگ تھے انہوں نے بھی دعا کی، دعا میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ نے ایک تھال چھوارے حاضرین میں تقسیم کر دیے، اور الحمدللہ آج ہمارے ہاں بھی یہ سنت پائی جاتی ہے۔ اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوارے لڑکی والے لائیں گے، یہ چھوارے لڑکے والے لائیں گے، یہ تو ہم نے بلا وجہ کی پابندیاں لگا لی ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کام، جس کو کنوینئنٹ ہو وہ لے کر آ جائے اور یہ بانٹ دے چھوارے۔ حضرت فاطمہ کو رخصت کرنے سے پہلے آپ نے ان کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا، ان کا ماتھا چوما، پھر حضرت علی سے فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھ کو مبارک ہو۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کے بہترین شخص سے تمہاری شادی کی ہے۔ پھر شوہر بیوی کے حقوق اور فرائض آپ نے بتائے، فرمایا کہ باہر کا کام علی کے ذمے ہے اور گھر کا کام فاطمہ کے ذمے ہے۔ جو مہر سے رقم بچ گئی تھی اس رقم سے ولیمے کا انتظام ہوا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، جو کی روٹی اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا، چار چار ڈشز تھیں، آپ سوچیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ اپنے پر پابندی لگا لیں کہ بس ایک ہی ڈش ہونی چاہیے میز پر، ضروری نہیں ہے، تین چار بھی ہو سکتی ہیں۔ ساری چیز جو آپ کو یہاں سمجھ میں آ رہی ہوگی وہ یہ کہ کمپٹیشن کوئی نہیں تھا آپس میں، کوئی اسراف نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ نیچرلی جتنا کر سکتے ہیں ولیمے کی دعوت کے لیے اتنا کیجئے۔ آپ کی حیثیت ہے 50 لوگوں کو بلانے کی، 50 کو بلا لیجئے۔ آپ کی حیثیت 50 کو بھی بلانے کی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنا اپنا کھانا اس کے گھر لے جاؤ اور سب مل کر کھا لو، ون ڈش کر لو، لیکن ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری بھی کیوں نہ کرو۔ اگر آپ کی حیثیت ہے، اللہ نے دیا ہے، تو آپ 5,000 لوگوں کو بلا لیجئے، کھلا دیجئے ولیمے کی دعوت، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ ضروری چیز کیا ہے کہ اسراف، دکھاوا اور آپس کا کمپٹیشن نہ ہو۔ بحقی میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بوجھ کم سے کم پڑے۔ بابرکت ہے وہ نکاح جو کہ کم سے کم ہلکا پھلکا ہو جائے۔ شادیوں کے لیے لوگ قرضدار نہیں ہوتے تھے، شادیوں کے لیے لوگ لیو نہیں لیا کرتے تھے، چھٹیاں نہیں لے لیا کرتے تھے، اور شادیوں کے لیے پہ لوگ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ہم چھٹی پر ہیں تو باقی تمام لوگوں کی زندگیاں سٹینڈ سٹل پر آ جائیں، سب اپنے کام چھوڑ کر ہماری خوشی میں 10 دن کے لیے شریک ہو جائیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ چال ڈھال میں، عادات میں، گفتگو میں حضرت فاطمہ اپنے والد سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ گزارا بہت تنگ دستی سے ہوتا تھا، لیکن کبھی شکوا نہیں، کبھی شکایت نہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت علی تشریف لائے اور آ کر کچھ کھانے کو مانگا۔ ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ 2-3 دن کو گھر سے دور رہے ہوں گے، اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ گھر میں کھانا کھائیں۔ کھانا مانگا، حضرت فاطمہ نے فرمایا، آج 3rd day ہے اور گھر میں جو کا دانا بھی نہیں ہے، تو کہا کہ مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ میرے والد نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ اللہ کی بندی کہتی نہیں کہ کھانے کا کچھ نہیں ہے گھر کے اندر، انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے یہ پڑھ کے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنا اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو تو ہم سوچتے نہیں کہ فاقہ بھی ہو سکتا ہے، ہم تو مزید دوسری سیکنڈری چیزوں کے لیے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کئی دن فاقے کی حالت میں گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ حضرت علی مزدوری کے لیے گئے اور کہیں سے ایک درہم ان کو مزدوری کا ملا، لیکن وہ ایک درہم لیتے لیتے بھی رات ہو چکی تھی اور 2 دن کا فاقہ تھا گھر کے اندر۔ ایک درہم کے جو لے کر گھر آئے، ہنسی خوشی موڈ آف کیے بغیر انہوں نے وہ جو لیے، چکی میں پیسے، پہلے آٹا بنانا ہوتا تھا، پھر روٹی پکائی، پھر حضرت علی کے آگے رکھی اور خود بھی کھائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے اس وقت رسول اللہ کا ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھیں، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ مزدوری پر مدینے والوں کے لیے چکی پیسا کرتی تھیں، مشکیزہ اٹھا اٹھا کر آپ کے گٹے پڑ گئے تھے اور چولہا پھونکنے سے چہرے کا رنگ ان کا کم پڑ گیا تھا، لیکن شکایت نہیں، ماتھے پر بل نہیں آتا تھا، کثرت سے عبادت کیا کرتی تھیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا، مومن عورت کی خوبیاں کیا ہیں؟ عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھنے پائے۔ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے۔ اگر ہمارے دل میں ذرا بھی تمنا آتی ہے کہ ہم جنت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوں، میزبان ہوں گی نا، جس کا مہمان ہوتا ہے انسان، کچھ نہ کچھ تو اس کے سٹینڈرڈ پر آنا چاہتا ہے، تو یہ سٹینڈرڈ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد کبھی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جنگ بدر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد خنیس رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ ان کی عدت گزرنے کے بعد حضرت عمر نے ابو بکر اور عثمان ان دونوں سے بات کی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی حامی نہ بھری، دونوں نے بات کو ٹال دیا۔ حضرت عمر کو اس بات کا رنج ہوا اور انہوں نے اس بات کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، میں نے اپنی بیٹی کے لیے ابو بکر اور عثمان ان دونوں سے میں نے ذکر کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا مجھ کو۔ تو ان دونوں سے انہوں نے بات کی اور دونوں نے حامی نہ بھری، تو اس پہ آپ نے فرمایا، حفظہ کے لیے عثمان سے بہتر داماد تم کو مل جائے گا اور عثمان کو تم سے بہتر سسر ملے گا۔ بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی اکرم نے مجھ کو یہ راز بتایا تھا، یعنی کہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بات حضرت ابو بکر کے علم میں تھی، لہٰذا انہوں نے اس بات کی حامی نہ بھری۔ ام کلثوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت عثمان کو اسی وجہ سے ذو النورین کا لقب ملا، دو نور والے، اور وہ واحد انسان ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، تو بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا، اس کے ساتھ ہی ایک اور حجرے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورتوں کے جذبات کا بھرپور خیال ہم دیکھتے ہیں اسلام میں، ورنہ کہا جاتا کہ ایک ہی حجرہ شیئر کر لو، لیکن یہ ایک فطرت ہے عورت کی کہ وہ گھر کو اپنی بادشاہت سمجھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری مرضی سے اس کے اندر کام ہو، کسی کے ساتھ اس کو سبجوگیٹ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کسی اور کی بھی مرضی اس کے اوپر چلے، ایک کمرہ ہی صحیح لیکن بہرحال اس کو آزادی کے ساتھ الگ جگہ رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو الگ الگ کمرہ، الگ الگ حجرہ دیا ہوا تھا، اور وہی حجرہ آپ سمجھیے کہ ان کا پورا گھر تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کس طرح کا ہاؤس ہولڈ چاہتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی اور پسند نہیں کی جاتی زیادہ، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز کا رواج ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے، معاشی مجبوری ہے اپنی جگہ، فائنینشلی ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کو لے کر الگ ہو، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کم از کم اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر حاکم بننے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ایک لڑکی شادی ہو کر آ رہی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں آ رہی ہے، وہ اس گھر کی مالکہ ہے۔ کئی احادیث سے یہ بات ہم کو پتا چلتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی مالکن ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کے ہاں اکثر جو ہم لڑائیاں یا انپلیزنٹنس دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر پہ حکم کس کا چلے گا، کس کی بات گھر میں مانی جائے گی، اور اسی باتوں سے کلیشز ہونے لگتے ہیں۔ بہرحال اگر ایک سسٹم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہیں کہ انپلیزنٹنیس اور انہیپینس جو ہے وجود میں آئے. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کچھ بہرحال انتظام ایسا کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو اسپیس دے سکتے ہیں کہ کوئی کسی کو اپنی بات منوانے کے چکر میں نہ رہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں لڑکی بہو بن کر آتی ہے تو عام طور پہ سسرال والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے انڈر رہے گی. اس چیز کو سمجھ لیجئے, یہ اسلامک کنسپٹ نہیں ہے. ہندوؤں کے ہاں یہ بات پائی جاتی تھی, یہاں شوہر دیوتا ہوتا تھا تو شوہر کی ماں, اس کا درجہ تو یقیناً بہت بلند تھا, تو ان کے ہاں آتے ہی بہو سب سے پہلے ساس کے قدم چھوا کرتی ہے. ہندوؤں کے ہاں یہی رواج ہے, حاکمیت ساس کی ہوتی ہے. اسلام نے یہ سسٹم نہیں رکھا, یہ ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اگر یہی بات ہم سمجھ جائیں کہ بہو جو ہے وہ ہمارے انڈر رہنے کے لیے نہیں آ رہی, بلکہ آپ سمجھیے کہ ایک طرح کا برابر کا رتبہ لے کر آ رہی ہے, اس لیے کہ ساس کے بھی شوہر کا گھر ہے اور جو لڑکی آ رہی ہے اس کے بھی تو شوہر کا گھر ہے, دیکھا جائے تو اسٹیٹس میں تو برابر ہیں. لیکن یقیناً عمر کے فرق کو لڑکیوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے, ساس کا ادب, ان کی عزت, ان کی خدمت کرنا, ان کی کوئی کڑوی بات برداشت کر لینا, یہ تو ہے یقیناً. لیکن اگر یہی ایٹیٹیوڈ ہم لوگوں کے ہاں بدل جائیں کہ ہم یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ یہ ہمارے انڈر ہو کر رہے گی اور حکم جو ہے وہ ساس کا ہی گھر پہ چلے گا, تب بھی میرے خیال ہے بہت سے مسائل ہمارے ہاں جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں یقیناً. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, ایک اور حجرے کا پہلے آپ نے اضافہ کیا, پھر آپ ان کو رخصت کروا کر لائے. ان کے آنے سے حضرت عائشہ کو اپنی عمر کی ایک ساتھی مل گئی اور یہ دوستی جو ہے حضرت عائشہ حضرت حفظہ کی ساری عمر قائم رہی. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہاں ابو بکر اور عمر ضرور ہوتے تھے, اور اب ان دونوں کی بیٹیاں بھی اللہ کے رسول کی گھر والیاں ہو گئیں. محبت کا رشتہ مزید مستحکم, مزید پائیدار ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے جنازے کے وقت کہا تھا کہ اللہ تم پر رحم کرے, مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا, کیونکہ میں اکثر رسول اللہ سے سنا کرتا فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکر اور عمر, میں نے یہ کیا اور ابو بکر اور عمر نے, میں گیا اور ابو بکر اور عمر, یعنی کہ جہاں آپ ہوتے تھے ہر جگہ ابو بکر اور عمر, ابو بکر اور عمر ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. اور اللہ نے فضل بھی ایسا کیا کہ قبریں بھی سب کی ساتھ ہی ساتھ ہیں. انتہائی جگری دوستی تھی حضرت ابو بکر اور عمر میں, ان کی میچیورٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے میچیور, کتنے باروب, کیا ان کا مقام ہے اسلام میں. اس کے باوجود آپس میں ان کے خفگیاں ہو جایا کرتی تھیں. بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, اتنے ابو بکر اپنے کپڑوں کا کونا اٹھائے آتے ہوئے نظر آئے, جیسے کہ تیبن وغیرہ ہوتا ہے تو تیز چلنے کے لیے بعض دفعہ انسان اس کا کونا نیچے سے پکڑ لیتا ہے, اسی طرح آتے ہوئے دکھائی دیے, تیز تیز چلتے ہوئے آ رہے تھے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے صاحب کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں. انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے مجھ میں اور خطاب کے بیٹے میں تکرار ہو گئی, جیسے آج کل ہم کہیں نا کہ انکل خطاب کے بیٹے کی لڑائی ہو گئی مجھ سے, یہ وہی انداز ہے. میں نے جلدی میں ان کو برا بھلا کہہ دیا, یعنی حضرت ابو بکر کا قصور تھا, انہوں نے جلدی میں کچھ برا بھلا ان کو کہہ دیا. کہنے لگے پھر میں شرمندہ ہوا, ان سے معافی چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ابو بکر دور تک ان کے پیچھے گئے, حضرت عمر نہ مانے. تصور آتے, ایک روٹے ہوئے ہیں, ایک منانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آگے آگے جا رہے ہیں. گھر جا کر عمر نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ابو بکر کو اندر آنے بھی نہیں دیا. اب وہ کھڑے نوک کر رہے ہیں, وہ دروازہ نہیں کھول رہے, بالکل معصوم بچوں کی طرح لڑتے تھے. ابو بکر نے فرمایا اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیے, جیسے بچے والدین کے پاس آتے ہیں لڑتے جھگڑتے اسی طرح سے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا ابو بکر اللہ تم کو بخشے. پھر یہ ہوا حضرت عمر ان کو شرمندگی ہوئی, ڈھونڈتے ہوئے گئے حضرت ابو بکر کے گھر تو پتہ چلا وہ گھر پہ نہیں ہے, سمجھ گئے کہ کہاں گئے ہوں گے. آئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. انہیں کہ آپ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری تھی کہ ابو بکر نے معافی مانگی اور عمر نے معاف نہیں کیا. بعض روایات میں آتا ہے عمر سامنے سے آئے سلام کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا, دائیں طرف سے آئے سلام کے آپ نے منہ پھیر لیا، پھر بائیں طرف سے آئے اور سلام کے تو بھی آپ نے منہ پھیر لیا۔ اب ابو بکر ڈرے کہ عمر کو کہیں ڈانٹنا پڑ جائے، جلدی سے بولے یا رسول اللہ انا کنت اظلم، انا کنت اظلم، اللہ کے رسول میرا قصور تھا، میرا قصور تھا، ہمیں تو بس صرف ایک بارو اور سفید داڑیوں والے بزرگوں کا تصور آتا ہے، ہر قسم کے انسانی جذبات سے آری ہوں گے، لیکن نہیں، ان کی آپ اگر زندگیاں پڑھیں تو بڑی فریشنس، بہت نیچرل، بالکل چھوٹی موٹی خفگیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ ساری چیزیں آپ کو ان کی زندگی میں ملیں گی، اور اس کے باوجود کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ یہ وہی عمر ہیں جو آج بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں حضرت ابو بکر سے، اور یہی ہے کہ ان کے نام سے قیصر اور کسریٰ کانپا کرتے تھے، ان کی جان نکلا کرتی تھی عمر کے نام سے۔ صحابہ انتہائی حشاش بشاش زندہ دل لوگ تھے، ہنسی مذاق میں جب بیٹھا کرتے تو دوسرے کو تربوز کے چھلکے مارتے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا اللہ کی نافرمانی دیکھتے تو ان کی آنکھیں پھر جاتی جیسے کوئی جنون چڑھ گیا، ان کو سارا ہنسی مذاق رہ جاتا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاملہ الٹا ہے، دین کو ہم ہنسی کھیل بنا کے رکھتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں انتہائی سیریس لگتے ہیں، ہمیں جنون چڑھ گیا جیسے، آپس میں دوڑ لگاتے، کھیلتے کودتے، مقابلے ہوا کرتے۔ ایک تابعی، ان کا نام ہے بلال بن سار رحمت اللہ علیہ، تابعی وہ ہوتے ہیں نا جن کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ سے ملا، آپس میں دوڑ لگاتے، بہم ہنستے ہنساتے، پھر جب رات ہوتی تو درویش بن جاتے، پھر اللہ کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ماموں عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور سے بہت قربت رکھتے تھے، ان کی بیوی خالہ بھی، ان کا بھی ازواج کے گھروں میں کثرت کے ساتھ آنا جانا تھا، یعنی کہ نہایت پسند کی جاتی تھیں، مکے میں ایمان لائے تھے، سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے عثمان بن مزون کا، دنیا سے بہت بے رغبت رہا کرتے تھے، ازہد الصحابہ ان کا نام تھا، کہ صحابہ میں سے بھی انتہائی زاہد، دنیا سے بے رغبت۔ ان کا انتقال ہوا، آپ انتقال کی خبر سن کے تشریف لائے، حضرت عثمان کا ماتھا چوما، ام العلا ان کے ساتھ ان کی مواخات ہوئی تھی، ان کے ام العلا کے گھر کے ساتھ حضرت عثمان بن مزعود کے گھر والوں کی مواخات ہوئی تھی، ہم نے پڑھا تھا نا انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہوا تھا، تو یہی خاتون جن کے گھر میں یہ رہتے تھے ام العلا جانتی تھی، ظاہر روٹین سے واقف تھی، کہنے لگی اللہ تم پر رحم کرے، میں تو یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو عزت دی ہے۔ یہ بات نبی اکرم نے سن لی، پوچھا تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے؟ فوراً آپ نے پوچھی یہ بات ان سے، کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ کس کو عزت دے گا، یعنی کہ ایسے نیک انسان بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا عثمان تو مر گیا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے اس کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ کو سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، آپ نے کہا مجھے امید ہے اس کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس پر یہ میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہونا ہے۔ ام العلا نے کہا کہ اب میں کبھی اس کے بعد کسی کے بارے میں کسی کو میں پاک نہیں کہوں گی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو کسی کا بھی جب انتقال ہو جائے تو یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کہ اس کا انجام کیا ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا، بہت زبردست ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر۔ 99% آف دا ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے اور اولاد موجود ہوتی ہے، وہ تو 100% اپنے والدین کے لیے کہہ دیتی ہے کہ یہ بہت نیک تھے تو جنتی ہیں۔ یا آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت غم کے موقع پر بھی اس بات کو اگنور نہیں کیا، بلکہ فوراً آپ نے یہاں پر کریکشن کر دیا کہ نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ عزت دے دیا گیا ہے؟ جنتی ہم صرف ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی اکرم نے خوشخبری دنیا میں دے دی ہو۔ جس کا انتقال ہوا ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جانی چاہیے، اس دن میت کے گھر کھانا پکا کر بھیجنا چاہیے، اور ایک ہی دن کا ہمیں ملتا ہے۔ حضرت جعفر تیار کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ تم جعفر کے گھر کھانا پکا کر بھیج دو، اس لیے کہ اس کے گھر والوں پر غم پڑا ہے، شاید وہ اپنے لیے پکا نہ سکیں۔ اب یہ 3 دن والی روایت مجھے نہیں معلوم کہاں سے چل پڑی کہ 3 دن تک کھانا بھیجنا چاہیے، جو حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ آج ان کے گھر کھانا پکا کے بھیج دو. بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے، اور جو دفن میں بھی شریک ہوا اس کے لیے دو قیرات ثواب ملے گا. اور بتایا کہ قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اتنا زیادہ وزن ہے اس چیز کا. نہ صرف نماز جنازہ پڑھی جائے بلکہ قبرستان تک اگر جایا جائے اور مردے کو دفنانے کے وقت وہاں پہ جو موجود رہتے ہیں اتنا ڈھیر ان کو ثواب ملتا ہے. اور دعائے مغفرت تو کی جا سکتی ہے جب دل چاہے. دعائے مغفرت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مردے کے گھر میں بیٹھ کر ہی دعائے مغفرت کرے تو اللہ قبول کرے گا. جہاں بھی انسان دعا مانگ لے دعا تو اللہ تک پہنچ جاتی ہے. میت کے گھر 3 دن تک تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں. یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ جب لوگ جائیں جس کے ہاں انتقال ہوا ہو اس کے گھر والوں کو تسلی دیں، اس سے بات چیت کریں، ذرا اس کا دل بہلائیں، ذرا مردے کا ذکر کیا جائے، اس سے گھر والوں کو تسلی ہوتی ہے. تو یہ ہے تعزیت کا مقصد کہ مردے کے گھر والوں سے جا کر بات چیت کرنا، ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنا. کوئی ان کے گھر میں اگر کام دھندا رہ گیا تو ان سے پوچھ کے کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، کچھ ان کے کام بتا دینا. میت کے گھر بار بار جانا یا میت کے گھر جا کر بہت زیادہ دیر بیٹھنا، یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں. اس لیے کہ اس سے جن کے گھر انتقال ہوا ہوتا ہے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، پرابلم ہو جاتا ہے ان کے لیے. اس لیے کہ گھر والے مہمانداری میں پھر ان کو لگنا پڑتا ہے، حالانکہ مقصد اپوزٹ تھا تعزیت کا کہ گھر والوں کو زحمت نہ کرنی پڑے، جو آ رہے ہیں لوگ وہ ان کا غم بٹائیں، ان کے کام کر دیں. حضرت زینب بن جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش کا انتقال ہوا، 3rd دن حضرت زینب نے خوشبو منگائی اور لگائی. کچھ عورتیں بیٹھی تھیں ان کو دکھانے کے لیے اٹھی اور انہوں نے خوشبو اپنے لگائی. فرمانے لگی مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشہر وعشرا. بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے بیوی کے جو اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ مناتی ہے. بخاری کی حدیث ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعا والجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پیٹے یا گریبان پھاڑے اور جاہلیت والی پکار پکارے. جاہلیت والی پکار نوحہ کہلاتی ہے. یہ نوحہ ہوتا تھا چلا چلا کر میت پر رونا. ایک تو آپ دیکھیے کہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے، جب غم ہوتا ہے تو انسان کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، پکڑ زبان کے بولنے پر ہے. بعض دفعہ شدت کے غم سے تھوڑی چیخ بھی نکل جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ سے نوحہ، باقاعدہ سینہ پیٹ کر، گال پیٹ کر چیخنا اور چیخ چیخ کر روتے رہنا، یہ نوحہ کہلاتا ہے. زمانۂ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد کچھ لوگ آتے تھے، خاص طور پہ میت کا بیٹا، وہ آتا تھا اور وہ میت کے پاس کھڑا ہو کر اس کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کیا کرتا تھا. یہ کرسچنز بھی کرتے ہیں نا، قبرستان میں جب وہ دفناتے ہیں. جی، ان کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ مردے کو دفنانے سے پہلے باقاعدہ اس کی تعریفیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. یہ چیزیں نوحے کے اندر شامل ہیں. رنج اور غم اور مسرت اور خوشی، ہر موقع کے لیے اسلام نے ہم کو اپنے طریقے بتا دیے. نبی نے اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کس طرح ہمیں گزارنی ہے، اور فرما دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مَن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی وہ تو بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا. مسجد نبوی کے برابر ایک چبوترہ ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا اور نہ وہ کوئی کاروبار کیا کرتے تھے. یہ لوگ رات دن نبی اکرم کی خدمت میں حاضر رہتے. علم کے شوق نے ان کو وہیں پر، سمجھیں کہ ایک ٹھکانا وہیں دے دیا تھا ان کو. کھانا مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، ورنہ بھوکے رہتے تھے. ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈنگ آرمی بھی تھی. جب قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آتا تو یہ صحابہ تیار ہو جایا کرتے تھے. تقریباً 40 سے یا 70 تک کی تعداد آتی ہے، تعداد تو ظاہر ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی، کبھی کم ہوتے ہوں گے کبھی زیادہ. ان میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے. بعض اوقات کئی کئی دن کے ان پر فاقے گزر جاتے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بھوک کی شدت سے بعض اوقات میں زمین پر گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے شاید مجھ پر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، ایپیلیپسی ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے، لیکن مانگتے نہیں تھے. اچھا تھا یہ کہ ہر ایک کو چونکہ مانگتے نہیں تھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، سورہ بقرہ کی آیت ہے 273. تو ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ غنی ہیں، ہوگا ان کے پاس. آج بھی آپ دیکھیے، ہمیں اپنے پڑوس کا نہیں پتا چلتا کہ ان پر کیا گزر رہا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ آپ لوگ دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کسی کے دل کا حال یا گھر کا حال نہیں معلوم کہ کون کھا کر آیا، کس کے گھر کھانے کو نہیں تھا. تو یہ نیچرل ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ کہ کوئی معاشرے کی بے حسی تھی کہ ان کو پتا نہیں چلتا تھا. اگر یہ مانگتے تو کیسے ہو سکتا تھا کوئی نہ دیتا، لیکن یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، اتنی شدت بھوکی اپنے اوپر اٹھا لیا کرتے تھے. ایک دفعہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں راستے کے کنارے پر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی میرا حال پہچان جائے، کوئی مجھ کو دیکھ کر پہچان جائے کہ میں کتنا بھوکا ہوں. تھوڑی دیر بعد ابو بکر گزرے، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بہانہ کر کے قرآن کی آیت پوچھنے لگا. وہ میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور قرآن کی آیت کا مطلب بتا کر آگے بڑھ گئے. پھر عمر آئے، ان کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا، ایک قرآن کی آیت پوچھی، وہ بھی میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور قرآن کا مطلب بتا کر اور آگے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سمجھ گئے کہ میں بھوک سے بے چین ہوں. آپ مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ. میں پیچھے پیچھے چل دیا. گھر پہنچے تو پتا چلا دودھ کا ایک بھرا ہوا پیالہ کسی نے تحفتاً بھیجا ہے. یہ ایک دودھ کا پیالہ ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی. آج ہم اپنا فریج کھول کر جب دودھ رکھا دیکھتے ہم کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، بس یہی رکھا ہے. تو ایک دودھ کا پیالہ بھی اگر صحیح معنوں میں بھوک لگی ہو تو بہت بڑی نعمت ہے. جب آپ نے یہ پیالہ دیکھا آپ بہت خوش ہوئے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لاؤ، سب بھوکے ہوں گے. فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے بہت غم ہوا، دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس بھوک میں سے کٹورا مجھے کافی نہیں، 40 لوگوں میں کٹورا کیا پورا ہوگا. مشینز نہیں تھے، آٹومیٹمز نہیں تھے،